يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن
وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله في الأرضين أما بعد عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله سب سے پہلے میں اپنے آپ کو اور آپ تمام حضرات کو تقوی اختیار کرنے کی دعوت دیتا ہوں تقوی اختیار کرنے کی نصیحت کرتا ہوں تقوی حلال اور حرام کی رعایت کرنے کو کہتے ہیں کہ انسان اپنی زندگی میں حلال اور حرام کی رعایت کرے وہ چیز جسے خدا نے حلال کیا ہے اس سے استفادہ کرنا یعنی اس سے فائدہ اٹھانا اور وہ چیز جس سے خدا نے منع کیا ہے یعنی حرام قرار دیا ہے اس سے بچنا اجتناب کرنا حلال کے جو معنی بیان کیے گئے ہیں کہ حلال کہتے کس کو ہیں کس چیز کو حلال کہتے ہیں کہتے ہیں کہ حلال لغوی اعتبار سے یعنی ڈکشنری میں اگر آپ حلال کے معنی دیکھنے چاہیں تو حلال گرہ کھولنے کو کہتے ہیں کسی بندھی ہوئی چیز کی گرہ کھولنے کو حلال کہتے ہیں یعنی جو چیز بندھی ہوئی ہے گرہ کی وجہ سے وہ پھیل نہیں سکتی لیکن اگر گرہ کھول دی جائے تو وہ چیز پھیل سکتی ہے یعنی حلال کو حلال اس لیے کہا جاتا ہے کہ حلال کا پھیلاؤ زیادہ ہے حلال کی گشائش زیادہ ہے یعنی حلال چیزیں زیادہ ہیں وسیع ہیں حلال کا دائرہ بہت وسیع ہے حلال اس چیز کو کہتے ہیں جس کا منعیت و ممنوعیت کو کھول دیا گیا ہو یعنی جو چیز منع تھی اس منعیت کو ہٹا دیا گیا ممنوعیت کو ختم کر دیا گیا یعنی وہ چیز جس سے منع نہیں کیا گیا حلال وہ چیز ہے جس سے انسان کو منع نہیں کیا گیا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں الحلال ما احل اللہ فی کتابہ حلال کیا ہے حلال وہ چیز ہے جس کو اللہ نے اپنی کتاب میں حلال قرار دیا ہے جس کو اللہ نے حلال قرار دیا ہے اپنی کتاب میں وہی چیز حلال ہے اور یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ حلال وہ چیز ہے جس میں تصرف کرنے کی عقل اجازت دیتی ہے یعنی عقل اجازت دیتی ہے کہ یہ کام کیا جائے یعنی وہ کام کرنا معقول ہے عقل کے مطابق ہے وہ کام کرنا اور حلال وہ چیز ہے جس میں کسی قسم کا خطرہ نہیں ہے اگر انسان کوئی حلال کام انجام دیتا ہے تو حلال میں اس کے لیے کوئی خطرہ موجود نہیں ہے کوئی اندیشہ موجود نہیں ہے اور انسان عمل کرنے سے پہلے یعنی مسلمان خاص طور پر جب بھی وہ کوئی عمل کرنا چاہے کوئی اقدام کرنا چاہے تو پہلا کام یہ ہے کہ وہ خدا سے اجازت لے پروردگار کیا میں یہ کام کر سکتا ہوں کیا مجھے اس کام کرنے کی اجازت ہے اگر خدا نے اجازت دے دی تو سمجھ لینا کہ وہ عمل حلال ہے اگر کسی عمل کے تعلق سے خدا کی اجازت موجود ہے کہ ہاں تم یہ کام کر سکتے ہو تو وہ کام حلال ہے حلال کی ضد کیا ہے حلال کی اپوزٹ چیز کیا ہے حلال کی اپوزٹ چیز ہے حرام حرام کیا ہے حرام اس چیز کو کہتے ہیں جس سے منع کر دیا گیا روک دیا گیا حرام یعنی جس کے کرنے کو شریعت نے اور عقل نے دونوں نے کیا کر دیا, روک دیا. عقل بھی کہتی ہے کہ یہ کام مت کرو, شریعت بھی کہتی ہے کہ یہ کام مت کرو, جس سے ہر مکلف کو روکا گیا, یعنی ہر بالغ عاقل شخص کو روکا گیا کہ یہ کام مت کرو. یعنی جن کاموں سے روک دیا گیا ہے وہ کام حرام ہے, یعنی حرام وہ کام ہیں جن کے کرنے سے خدا نے ہمیں نہیں کیے, نہیں نہی نہیں جس کو کہتے ہیں نہی عن المنکر, نہیں یعنی منع کیا ہے خدا بند عالم. حرام وہ کام ہے جس کے کرنے سے خدا نے منع کر دیا ہے, روک دیا ہے یہ کام نہیں کرنا ہے. رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس طرح سے حلال کی تعریف میں آپ نے کیا فرمایا, الحلال ما احل اللہ فی کتابہ, حلال وہ چیز ہے جس کو اللہ نے اپنی کتاب میں حلال کہا ہے. حرام کے تعلق سے آپ فرماتے ہیں کہ حرام کام وہ ہیں جن کے کرنے سے اللہ نے اپنی کتاب میں منع کر دیا ہے. اللہ کی کتاب قرآن مجید میں جن کاموں سے ہم کو روک دیا گیا ہے وہ کام حرام ہے. فلاں کام حرام ہے اس کا مطلب ہے کہ اس کو انجام نہیں دینا ہے, وہ کام نہیں کرنا ہے, حرام کام نہیں کرنا ہے. اور حرام کام وہ ہے کہ جس کے تعلق سے یہ کہا گیا کہ اگر حرام کام سے کوئی رکتا نہیں ہے, یعنی وہ کام جس کو خدا نے منع کر دیا ہے کہ اس کے قریب نہیں جانا یا یہ کام نہیں کرنا, اس سے اگر کوئی رکتا نہیں ہے تو اس کو قیامت میں اللہ کے غضب کا سامنا کرنا پڑے گا. جو شخص حرام سے بچتا نہیں ہے قیامت میں وہ اللہ کے عذاب سے نہیں بچے گا. قیامت میں اللہ کے عذاب سے نہیں بچے گا اور دنیا میں اس کو سزا بھگتنی پڑے گی. اگر کوئی شخص حرام کام کرے اور اس کا جرم ثابت ہو جائے کہ اس نے فلاں جرم کیا ہے, فلاں حرام کام کیا ہے, تو دنیا میں بھی سزا ملے گی, لیکن دنیاوی سزا پھر اخروی عقوبت نہیں رکھتی. اگر اس کو دنیا میں سزا مل جائے تو پھر قیامت میں اس کے لیے کوئی چیز نہیں ہے. ایک شخص نے کوئی حرام کام انجام دیا اور اس حرام کام کی حد ہے, حد یعنی سزا ہے, مثلا 100 کوڑے مارے جائیں یا مثلا انگلیاں کاٹ دی جائیں, جو بھی اس کی سزا ہے, یا مثلا اس کی گواہی قبول نہ کی جائے دوبارہ, ایک بار دنیاوی سزا مل جانے کے بعد پھر آخرت میں اس کے لیے کوئی عذاب نہیں ہے. لیکن اگر دنیا میں سزا سے بچ جا رہا ہے تو پھر آخرت میں وہ اللہ کے غضب سے نہیں بچ سکتا. تو لہٰذا حرام کام کے دنیاوی اثرات بھی ہیں, اخروی اثرات بھی ہے. قیامت کے دن بھی اللہ کے عذاب کا سامنا ہے, دنیا میں سزا کا سامنا ہے. یہ جو کہا جاتا ہے حرام مہینے, اس سے پہلے کئی بار آپ کے سامنے عرض کیا گیا, حرام مہینے 4 مہینے حرمت والے مہینے حرام مہینے ہیں, محرم, محرم سے پہلے ذیخات, ذلحج, محرم اور رجب, یہ 4 مہینے خداوند عالم نے ان 4 مہینوں کو حرام مہینے کہا ہے. حرام مہینوں کا مطلب کیا ہے؟ حرام مہینوں کا مطلب یہ ہے کہ ان مہینوں میں جنگ کرنا حرام ہے. ذیقات کے مہینے میں, ذلحج کے مہینے میں, محرم کے مہینے میں اور رجب کے مہینے میں اللہ نے ان 4 مہینوں کو حرام قرار دیا ہے. حرام کا مطلب یہ ہے کہ ان کی حرمت ہے, کسی چیز کی حرمت, یعنی حرمت, حریم, حرم اسی سے ہے. ہم ائمہ کے روزوں کو کیا کہتے ہیں؟ یہ ائمہ کا حرم ہے, ائمہ کا حرم ہے, یعنی اس میں کوئی حرام کام انجام نہ پائے. یہ حریم ہے, حریم خدا ہے, یہ حریم اہل بیت ہے. تو حرام مہینے کیا ہے؟ حرام مہینوں کے لیے یہ کہا گیا کہ حرام مہینوں میں جنگ و جدال حرام ہے, جنگ نہیں کر سکتے آپ, جدال نہیں کر سکتے. اور حرام مہینوں کے لیے یہ بھی کہا گیا کہ جو حرام مہینوں میں کوئی نیکی انجام دے تو اس نیکی کا ثواب بھی دگنا ہے, کوئی اگر گناہ کا کام کرے حرام کام کرے تو اس کا عذاب بھی دگنا ہے. مسجد الحرام کہا جاتا ہے, کعبے کے اطراف جو مسجد ہے اس کو مسجد الحرام کہا جاتا ہے. کعبہ جو ہے, کعبے کے اطراف جو جگہ ہے اس کو مسجد الحرام کہا جاتا ہے, جو لوگ جہاں پہ لوگ طواف کرتے ہیں. مسجد الحرام کیوں کہا جاتا؟ کیونکہ حرمت ہے. کس بات کی حرمت ہے؟ مشرکین اس جگہ داخل نہیں ہو سکتے. مشرکوں کو اجازت نہیں ہے کہ کعبے کے اطراف جو مسجد ہے, بلکہ پورے حرم مکی میں جس کو حرم کہا گیا ہے وہاں پر مشرک داخل نہیں ہو سکتے. مشرکوں کا آنا منع ہے, مشرکوں کو روک دیا گیا ہے کہ تم حرم میں داخل نہیں ہونا, حرم خدا میں داخل نہیں ہونا. اس لیے اس مسجد کو یا مکے کو, مکے کے وہ خاص حدود کو حرم کہا جاتا ہے. ایک قانون موجود ہے, وہ یہ کہ آپ دیکھیں, بہت عجیب بات ہے یہ, اس پہ غور کرنے کی ضرورت ہے کہ ہر چیز ہمارے لیے حلال ہے. قانون ہے یہ, پاک اور نجس چیز کا بھی یہی قانون ہے, حلال اور حرام کا بھی یہی قانون ہے. قانون کیا ہے؟ ہر چیز حلال ہے, ہر چیز حلال ہے. ہاں, ہر چیز حلال ہے, لیکن وہ چیز حرام ہے جس کے بارے میں دلیل موجود ہو کہ یہ چیز حرام ہے. یوں نہیں کہا گیا کہ ہر چیز حرام ہے اور بعض چیزیں حلال ہے, ایسا نہیں ہے. اس کا مطلب یہ کہ حلال چیزوں کا دائرہ بہت وسیع ہے, سب چیزیں حلال ہیں, بعض بہت کم چیزیں حرام ہیں. حلال چیزیں زیادہ ہیں, حرام چیزیں کم ہیں. تو قاعدہ کیا ہے؟ ہر چیز حلال ہے. کب تک؟ جب تک کہ کسی چیز کے بارے میں یقین حاصل نہ ہو کہ وہ حرام ہے. اسی طرح پاکی اور طہارت اور نجاست کا بھی یہی معاملہ ہے. ہماری ایک بڑی مشکل یہ ہے کہ ہم ہر چیز کو نجس سمجھتے ہیں, جبکہ اللہ کا قانون یہ ہے کہ کل شیء لکا طاہر, ہر شے تمہارے لیے پاک ہے. کب تک؟ جب تک کہ یقین نہ ہو کہ وہ نجس ہے. اسی طرح ہر چیز تمہارے لیے حلال ہے, جب تک کہ یقین نہ ہو کہ وہ حرام ہے. قاعدہ کلی کیا ہے؟ ہر چیز حلال ہے. پھر کون سی چیزیں حرام ہیں جن کے بارے میں دلیل موجود ہے کہ یہ حرام ہے؟ ہر مشروب حلال ہے, حلال ہے ہر مشروب, ہر پینے والی چیز حلال ہے. ہر پینے والی چیز حرام حلال ہے, لیکن وہ چیز جس کے بارے میں دلیل آ گئی کہ ہر وہ چیز جس کے پینے سے نشہ طاری ہوتا وہ حرام. شراب, شراب سے نشہ طاری ہوتا تو شراب حرام ہے, لیکن ہر پینے والی شے آپ کے لیے حلال ہے. ہر کھانے والی شے آپ کے لیے حلال ہے, لیکن وہ چیز جس کے بارے میں دلیل موجود ہے کہ اس کا کھانا حرام ہے وہ چیز حرام ہے. یہ قاعدے کلی ذہن میں رکھیں ہم کہ ہر چیز ہمارے لیے حلال ہے, لیکن وہ چیزیں حرام ہیں جس کے بارے میں یقین ہو کہ یہ چیز حرام ہے, دلیل موجود ہو اس کے لیے, اس کی حرمت کی دلیل یا کتاب میں موجود ہو, اللہ کی کتاب میں یا احادیث نبوی میں موجود ہو, یا عقل اس کی اجازت نہ دیتی ہو. اور حلال اور حرام کا سیکھنا ضروری ہے, جاننا بھی ضروری ہے, اس کا سیکھنا بھی ضروری ہے. جب تک پتہ نہ ہو انسان کو کہ حرام کیا ہے, وہ اس سے بچ ہی نہیں سکتا. امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام, آپ نے جو وصیت امام حسن مجتبیٰ کے نام کی ہے, اس وصیت میں فرماتے ہیں کہ وَأَنْ أَبْتَدِئَكَ بِتَعْلِيمِ كِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَتَأْوِيلِهِ وَشَرَائِعِ الْإِسْلَامِ وَأَحْكَامِهِ وَحَلَالِهِ وَحَرَامِ. نامہ نمبر 31, لیٹر نمبر 31, اس میں امیر المومنین فرماتے ہیں کہ امام حسن مجتبیٰ سے کہ سب سے پہلے میں نے اللہ کی کتاب اور اس کی تاویل اور حلال اور حرام کو تم کو سکھاؤں گا. جو وصیت کے نام سے مشہور ہے امیر المومنین کی, اس میں فرما رہے ہیں کہ سب سے پہلے میں چاہوں گا کہ تم کو حلال اور حرام کی تعلیم دے دوں, تم کو سکھا دوں کہ حلال چیز کیا ہے اور حرام چیز کیا ہے. صلوات پڑھ دیں محمد علیہ وسلم. امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں, حدیث فی حلال و حرام تاخذہ من صادق خیر من الدنیا وما فیہا من ذہب او فضہ. فرماتے ہیں کہ ایک سچی حدیث کسی سچے راوی سے حلال و حرام کے بارے میں سننا یا سیکھ لینا، ایک سچے راوی سے حلال اور حرام کے بارے میں کوئی حدیث کا سیکھ لینا تمہارے لیے دنیا و ما فیہا اور سونے چاندی سے بہتر ہے. حلال اور حرام کے بارے میں ایک حدیث کا جان لینا یا اس کو سیکھ لینا تمہارے لیے بہتر ہے، کس سے؟ دنیا میں جو کچھ موجود ہے اس سے بہتر ہے، سونے چاندی سے بہتر ہے کہ تم ایک حدیث سیکھ لو حلال اور حرام کے بارے میں. پھر آپ ہی فرماتے ہیں کہ جس طرح سے رسول اللہ نے بچوں کی تربیت کے حوالے سے تین اسٹیجز مقرر کیے، تین دور مقرر کیے، الولد و سید و سبع سنین، اکثر آپ سنتے بھی رہتے ہیں یہاں سے کہ بچے کے تین تربیتی ادوار، تین اسٹیجز، اسی طرح امام فرماتے ہیں کہ بچوں کی زندگی کو تین حصوں میں تقسیم کرو. پہلے 7 سال ان کو کھیل کود کے لیے چھوڑ دو، ان کو کوئی روک ٹوک مت کرو، یعنی کھیل کود میں ان کو لگے رہنے دو، کوئی مسئلہ نہیں ہے ابتدائی 7 سال عمر کے. بعد کے 7 سال ان کو کچھ چیزیں سکھاؤ، بعد کے جو 7 سال ہے 14 سال تک کچھ ابتدائی چیزیں، کچھ پڑھنا لکھنا، امام نے مشخص نہیں کیا کہ کیا سکھاؤ، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر مفید چیز جو تم سمجھ رہے ہو وہ سکھاؤ. ابتدائی 7 سال ان کو کھیل کود کے لیے چھوڑ دو، اگلے 7 سال ان کو سکھاؤ کچھ ابتدائی باتیں، پھر اس کے بعد جو تیسرے 7 سال ہیں، یعنی 14 سال سے لے کر جو 7 سال آنے والے ہیں، ان 7 سالوں میں حرام اور حلال سکھاؤ، حلال سکھاؤ اور حرام سکھاؤ. حلال کس کو کہتے ہیں، حرام کس کو کہتے ہیں؟ اور امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کا فتویٰ ہے باضابطہ کہ حلال اور حرام مسائل کا سیکھنا واجب ہے. حلال کس کو کہتے ہیں، حرام کس کو کہتے ہیں، ان کا سیکھنا واجب ہے. محرمات کا فلسفہ، یعنی بعض چیزیں جو حرام ہیں وہ کس لیے حرام ہیں؟ امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں انا وجدنا کلما احل اللہ تبارک و تعالی ففیہ صلاح العباد. امام فرماتے ہیں کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے بعض چیزوں کو حلال کیا ہے کہ لوگوں کو اپنی زندگی میں اس کی ضرورت ہے، ان حلال چیزوں کی ضرورت ہے، اور لوگوں کا لوگوں کی صلاح ہے اس کے اندر، یعنی لوگوں کا فائدہ ہے اور ان کی بقا ہے، یعنی زندگی گزارنے کے لیے ان حلال چیزوں کا زندگی میں ہونا ضروری ہے. وَلَهُمْ إِلَيْهِ الْحَاجَةُ الَّتِي لَا يَسْتَغْنُونَ عَنْهَا وَوَجَدْنَا مَا حَرَّمَ مِنَ الْأَشْيَاءِ لَا حَاجَةَ لِلْعِبَادِ إِلَيْهِ وَوَجَدْنَاهُ مُفْسِدًا دَاعِيًا إِلَى الْفَنَاءِ وَالْهَلَاكِ. إِلَى الشَّرَائِعِ میں یہ روایت موجود ہے. فرماتے ہیں کہ اور بعض چیزوں کو اللہ نے جو حرام کیا ہے، نہ صرف یہ کہ وہ حرام چیزیں انسان کی ضرورت نہیں ہیں بلکہ انسان کے لیے موجب فساد، فنا اور نیستی کا سبب ہے، انسان کی نابودی کا سبب ہے، تباہی کا سبب ہے، ہلاکت کا سبب ہے. بعض چیزیں جو حلال ہے اللہ کی طرف سے، کہ بعض نہیں بلکہ اکثر چیزیں جو حلال ہے وہ انسان کی ضرورت ہے اور انسان کا فائدہ ہے اور انسان کی بقا کے لیے ضروری ہے، انسان کو باقی رکھنے کے لیے ان حلال چیزوں کا استعمال یا استفادہ ضروری ہے. لیکن وہ چیزیں جن کو اللہ نے حرام قرار دیا ہے، وہ نہ صرف انسان کی ضرورت نہیں ہے بلکہ انسان کے لیے فساد کا سبب ہے، انسان کی تباہی کا سبب ہے، انسان کی ہلاکت کا سبب ہے. مفسدہ کیا ہے؟ وہ مفسدہ دو قسم کا ہے. حرام چیزوں میں جو مفسدہ ہے، جو خرابی ہے، جو بگاڑ ہے، وہ دو قسم کا ہے. ایک شخصی، یعنی انسان مادی یا معنوی نقصان جو ایک حرام کام کے نتیجے میں انسان کو پہنچتا ہے، انڈیویجولز، یعنی میں ایک حرام کام کر رہا ہوں، اس حرام کام کا نتیجہ صرف میری ذات تک محدود ہے. ایک حرام کام مجھ سے ہو رہا ہے خدا نہ خواستہ، اس حرام کام کا اثر صرف میری ذات تک محدود ہے، اس کا اثر صرف مجھ تک محدود ہے، دوسروں تک اس کا اثر نہیں پہنچ رہا ہے. مثال البتہ شاید اس میں اجتماعی مفسدہ بھی ہے، لیکن بالفرض خدا نہ خواستہ میں کسی نشے کا عادی ہوں، اس نشے کا عادی ہونا صرف میرے بدن کو نقصان پہنچا رہا ہے، میری اجتماعی حیثیت کو جا کر صفر کر دے رہا ہے، گرچہ اس کا اجتماعی مفسدہ بھی موجود ہے. یعنی اگر کوئی شخص نشے کا عادی ہے تو لا محالہ اس کا اثر اس کے خانوادے، اس کے بیوی بچوں پر پڑتا ہے. لیکن فردی اثر کیا ہے؟ خود اس کا جسم ہلاک ہوا جا رہا ہے، وہ کئی بیماریوں میں مبتلا ہو رہا ہے. اور اجتماعی مفسدہ، اجتماعی مفسدہ وہ نقصان جو ایک عمل سے اجتماع میں وجود میں آتا ہے، اور ممکن ہے شخص کو کوئی نقصان ہو. مثلا ٹریفک کے قانون ہیں، آپ دیکھیں ایک شخص ٹریفک کے قانون اگر فالو نہ کرے، ٹریفک کے مثلا کہا گیا کہ یہ سڑک پر، اس ہائی وے پر آپ کی سپیڈ 100 سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے. ہوتا ہے نا اکثر لکھا ہوتا ہے، بورڈ لگا ہوتا ہے اکثر، یہاں پہ بھی ہے، یہاں سے باہر ملکوں میں بھی یہ بات موجود ہے، کہ وہاں پر اس کو فارسی میں کہتے ہیں سرعت مجاز. سرعت مجاز یعنی وہ سپیڈ جو حکومت کی طرف سے آپ کو دی گئی ہے کہ اس سے زیادہ آپ نہیں چلا سکتے، اس سے زیادہ سپیڈ نہیں کر سکتے آپ گاڑی کو. 100 لکھا ہوا ہوتا ہے، یعنی 100 پر رکھ سکتے آپ گاڑی کی سپیڈ. لیکن ایک شخص وہ جو سپیڈ صورت مجاز سے زیادہ اگر اپنی سپیڈ بڑھا دے، ممکن ہے خود بچ جائے لیکن کسی دوسرے کو جا کر ٹکر مار دے. تو اس میں خود اس کا کوئی نقصان نہیں ہوا، لیکن جو اس کی زد میں آ گیا وہ اس کا نقصان اس کو بھگتنا پڑتا ہے. تو اجتماعی مفسدہ ممکن ہے کہ ایک شخص کوئی حرام کام کر رہا ہو، تو اس حرام کام کا نتیجہ خود اس تک بھی اور اس کی ذات سے پھر معاشرے میں بھی. خلاصہ کلام، پوری گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ بچے جیسے ہی سن بلوغ کو پہنچیں، جیسا کہ خود روایت میں یہ کہا گیا کہ ابتدائی 7 سال ان کو کھیل کود کے لیے چھوڑ دو، ان کے اوپر کوئی پابندی مت کرو، بعد کے جو 7 سال ہیں انہیں کچھ ابتدائی چیزیں سکھا لو، یعنی قرآن مجید پڑھنا یا ابتدائی باتیں، اردو پڑھنا لکھنا آ جائے کسی کو یا کوئی اور زبان پڑھنا لکھنا آ جائے، اور پھر اس کے جو بعد والے 7 سال ہے، یعنی تیسرے 7 سال جو ہے، وہ 7 سال جو ہے اس کو حلال اور حرام سکھاؤ، کیا چیزیں حلال ہیں اور کیا چیزیں حرام. اور اگر ہم یہ بچپن میں نہیں کرتے ہیں، حلال اور حرام بچپن میں نہیں سکھاتے ہیں، تو پھر اس کے نتائج دھیرے دھیرے اس کی عمر میں ظاہر ہونا شروع ہو جاتے ہیں. تو بہتر ہے کہ امام کا دیا ہوا فارمولا ہے کہ جیسے ہی بچہ 14 سال کا ہو، اس کو حلال اور حرام سکھانا شروع کر دے، حلال اور حرام کی تعلیم دینا شروع کر دیں کہ کیا چیزیں حلال ہے اور کیا چیزیں حرام. کس لیے؟ تاکہ جیسے ہی سن بلوغ کو بچہ پہنچے، جیسے ہی سن تکلیف کو بچہ پہنچے، اسی وقت سے حلال اور حرام کی رعایت کرنا شروع کر دے اپنی زندگی میں. اور اسی حلال اور حرام کی رعایت کرنے کو تقویٰ کہا گیا، کہ انسان اپنی زندگی میں حلال اور حرام کی رعایت کر لے. یہ تقویٰ کی بالکل ابتدائی منزل ہے کہ انسان حرام چیزوں سے بچ جائے، حلال چیزوں سے استفادہ کرے. کلو شعین لکا حلال، ہر چیز تمہارے لیے حلال ہے. کب تک؟ جب تک کہ یقین نہ ہو کہ وہ حرام ہے. پروردگار ہم سب کو محرمات الہی سے بچنے کی توفیق عنایت فرمائے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. صدق اللہ العلی العظیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله وارسله بالحق بشيرا ونذيرا واعوذ بالله من الشيطان الرجيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على رسوله المجتبى محمد المصطفى صلى الله عليه واله وسلم وعلى ياسب الدين والايمان وكلمه الرحمن امير المؤمنين علي ابن ابي طالب عليه الصلاه والسلام وعلى سيدتي نساء العالمين فاطمه بنت رسول الله عليه الصلاه والسلام وعلى الحسن والحسين سيدي شباب اهل الجنه وعلى علي ابن الحسين ومحمد ابن علي وجعفر ابن محمد وموسى ابن جعفر وعلي ابن موسى ومحمد ابن علي وعلي ابن محمد والحسن ابن علي والخلف القائم بالحق المنتظر المهدي اجل الله تعالى فرجه الشريف اما بعد ماہ مبارک ربیع الاول شروع ہو چکا ہے اور اس مہینے کا یہ غالباً پہلا جمعہ ہے یا دوسرا جمعہ ہے دوسرا جمعہ ہے اور مبارک ایام کا آغاز ہو چکا ہے 12 سے 17 ربیع الاول رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور امام جعفر صادق علیہ السلام ان دو بزرگواروں کی ولادت کے ایام ہیں اور جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ 12 سے 17 ربیع الاول کو کیونکہ ایک بڑی اکثریت مسلمانوں کی رسول اللہ کی ولادت 12 ربیع الاول کو مناتی ہے اور شیعہ اکثر علماء کا اتفاق 17 ربیع الاول پر ہے تو اس یعنی وہ ذات جو پوری امت کے لیے نقطۂ اتحاد ہے اسی ذات کے روزے ولادت میں اختلاف ہے تو اس اختلاف کو دور کرنے کے لیے امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بہت ہی حکیمانہ اپنا ایک فیصلہ سنایا وہ یہ کہ 12 سے 17 ربیع الاول تک رسول اللہ کی میلاد مبارک منائی جائے یعنی وہ چیز جو اختلاف کا سبب بن رہی تھی رسول اللہ نے آ کے اسی چیز کو امام خمینی نے آ کے اسی چیز کو اتحاد میں بدل دیا رسول اللہ کون ہے رسول اللہ وہ مشترک ذات ہے شیعوں میں اور سنیوں میں کہ سب یعنی جو ہمارے لیے نقطۂ اتحاد قرار پا سکتی ہے یعنی وہ ذات ہے جس پر سب مسلمانوں کا اتفاق ہے کسی کو اس ذات میں اختلاف نہیں ہے اور ہفتہ وحدت کا مطلب یہ ہے 12 سے 17 کہ شیعہ سنیوں سے اور سنی شیعوں سے آپس میں قریب ہوں نفرت کا ماحول ختم ہو تعصب ختم ہو جھگڑے کا ماحول ختم ہو بحمد اللہ یہ اس شہر میں حیدرآباد میں ایسی کوئی بات نہیں ہے اور امام خمینی کے اس فرمان کے بعد ان مقامات پر بھی جہاں پر تھوڑی بہت تنش تھی یا تھوڑا بہت تعصب بھی پایا جاتا تھا لیکن کم از کم اس ہفتے کی حد تک لوگ ایک دوسرے سے قریب ہونا چاہتے ہیں کہ اگر یہ نعرے کی حد تک بھی یہ بات ہے کہ شیعہ سنی اتحاد دونوں مل کر رہنے کے اگر یہ نعرہ ہی ہے فقط یعنی گراؤنڈ ریالٹی میں زمینی حقیقت میں یہ بات تبدیل نہیں بھی ہو رہی ہے تب بھی یہ بات بہت اچھی ہے تعصب کو کم کرنے کے لیے تنش کی فضا کو کم کرنے کے لیے ٹینشنز کو کم کرنے کے لیے اور ہونا یہ چاہیے کہ اس بات کو عملی کرنے کے لیے کچھ قدم شیعہ آگے بڑھیں کچھ قدم سنی آگے بڑھیں دیکھیں جب بھی وحدت کی بات ہوتی ہے تو فوراً ہمارا ذہن یہ چلا جاتا اس طرف چلا جاتا ہے کہ شاید یہ کہا جا رہا ہے کہ شیعہ سنی بن جائے شاید یہ کہا جا رہا ہے کہ سنی شیعہ بن جائے وحدت کے ہرگز یہ معنی نہیں ہے کہ شیعہ اپنا مذہب چھوڑ کر سنی بن جائے یا سنی اپنا مذہب چھوڑ کر شیعہ بن جائے سنی بدستور سنی باقی رہے شیعہ بدستور شیعہ باقی رہے اپنے اپنے مذہب پر باقی رہتے ہوئے آپس میں دشمن کے مقابلے میں ایک ہو جائیں. البتہ دشمن کے مقابلے میں جب ایک ہونے کی بات ہوتی ہے تو فوراً ذہن چلا جاتا ہے کہ اتحاد سیاسی اتحاد ہے، یعنی پولیٹیکل اتحاد ہے، پولیٹیکل یونٹی ہے یہ، جبکہ پولیٹیکل یونٹی نہیں ہے اس کا، یہ اتحاد اصل قرآنی ہے. واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا، اللہ کا حکم ہے مومنوں کو کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور آپس میں تفرقہ مت کرو، آپس میں جھگڑا مت کرو. تو بعض لوگ یہ کہتے ہیں، یعنی سیاسی اتحاد کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ تم دل میں بدستور بغض ان کے لیے باقی رکھو، لیکن ظاہراً یہ یوں ظاہر کرو کہ تمہارے دل میں کوئی بغض نہیں ہے. یہ تو نفاق ہے. نہیں، تم دل سے ظاہر کرو. دیکھیں آیت اللہ سیستانی کے بارے میں، آیت اللہ سیستانی اتحاد کے بارے میں جو میں پڑھ رہا تھا، ابھی دیکھ رہا تھا، پرانی بات ہے البتہ، وہ کہہ رہے تھے کہ میں بارہا یہ کہہ چکا ہوں کہ تم اہل سنت کو اپنا بھائی مت کہو، بلکہ یہ کہو کہ تم ہمارے بھائی نہیں بلکہ تم ہماری جان، تم ہماری نفس ہے، یعنی تم ہماری جان ہے. تو یہ جان جو میں کہہ رہا ہوں، فقط یہ زبان سے نہیں کہہ رہا ہوں، دل سے کہہ رہا ہوں. اور یہ کہنے سے میں شیعہ بھی باقی رہتا ہوں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر میں کسی اہل سنت کو یہ کہہ دوں میں تمہارا بھائی ہوں تو سمجھتا ہے کہ وہ شاید شیعت کے دائرے سے خارج ہو گیا. ہرگز ایسا نہیں ہے. رہی بات تب مذہب تشیع کو پھیلانے کی، تو جب قریب ہوں گے ہم لوگوں سے تبھی تو ہم اپنا پیغام لوگوں تک پہنچا سکیں گے. اگر ہم دور کر دیں گے لوگوں کو اپنے سے، اپنا پیغام کس طرح سے پہنچا پائیں گے؟ اور جو جتنا دور ہوگا اتنی نفرتیں زیادہ ہوگی، تعصب بڑھے گا، آپ اپنا پیغام پھر اس تک نہیں پہنچا سکتے. اسی لیے جو فارمولا خود معصوم نے دیا ہے، وہ فارمولا کیا ہے؟ فارمولا یہ ہے کہ تم ہمارے کلام کو ان تک پہنچا دو بغیر کم و زیادہ کیے کہ، بغیر اس میں مسالے لگائے کہ تم ہمارے پیغام کو ان تک، ہماری بات کو، ہمارے کلام کو، ہمارے کلام کو ان تک پہنچا دو، خود بخود لتبعونا، خود بخود وہ ہماری اتباع کرنے لگیں گے. جب تم ہمارے کلام کو ان تک پہنچا، کلام کو پہنچانے کے لیے ان، یا ہم کو ان کے پاس جانا پڑے گا یا ان کو ہمارے پاس آنا پڑے گا. اور یہ بہترین موقع ہے. لوگ جو اخطاء عالم میں، لوگ جو تشیع کی طرف مائل ہوئے ہیں، زیادہ تر یہ ہفتہ وحدت کے جلسوں میں آ کر، ہفتہ وحدت میں جو جلسے ہوا کرتے تھے، ان جلسوں سے متاثر ہو کے لوگ تشیع کی طرف مائل ہوئے. ایک بڑی تعداد افریقہ میں، نائجیریا میں شیعہ ہو گئی. کس طرح سے شیعہ ہوئی؟ ہفتہ وحدت کے جلسوں میں آنے سے. جب دیکھے کہ اس مذہب میں لاجک موجود ہے، یہ مذہب منطقی بنیادوں پر، عقلی بنیادوں پر استوار ہے. تشیع ایک ایسا مذہب ہے جو، جس کی بنیادیں بڑی مضبوط ہیں اور اس کی بنیادیں لاجیکل ہیں، ایک دم ریشنل بنیادیں، عقلی بنیادوں پر استوار ہے. لوگ خود بخود مائل ہونے لگے تشیع کی طرف. تو امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کا کارنامہ ہے کہ جو اتنے صدیوں سے جو اختلاف چلا آ رہا تھا، وہ اختلاف کو آپ نے ہفتہ وحدت کے ذریعے سے حل کر دیا. اب ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے اپنے محلوں میں، محلے کی سطح پر، اپنے امکان بھر کوشش یہ کریں کہ ہم اہل سنت سے روابط بڑھائیں. آپ کو سن کر حیرت ہوگی، بلکہ حیرت نہیں ہوگی، سن چکے ہوں گے اس سے پہلے بھی، کہ خود حیدرآباد میں خود ایسا ماحول تھا ہمارے شہر میں مجالس کا، جو بزرگوں سے سنا ہے، کہ ایک بڑی تعداد اہل سنت کی مجالس میں شرکت کیا کرتی تھی، یعنی شیعوں کے ساتھ ساتھ اہل سنت بھی مجالس میں آتے تھے. لیکن جب سے ہم نے ان کو پھٹکار لگانی شروع کی، لان تان کرنا شروع کر دیا، تو پھر اہل سنت غائب ہو گئے. اب ایک بھی اہل سنت ہماری مجالس میں نظر نہیں آتا. لیکن جہاں شیعوں نے کام کیا ہے، ابھی سفر زیارت پر یہ بات غور کرنے کو ملی کہ جہاں پر شیعوں نے اپنا ایک مثبت چہرہ پیش کیا ہے اور ائمہ کی تعلیمات کو لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کی ہے، وہاں کے لوگ نہ فقط یہ کہ مجالس میں آتے بلکہ زیارتوں پر آئے ہوئے تھے۔ قم میں حضرت معصومہ کے روضے میں اور مشہد میں امام رضا علیہ السلام کے روضے میں کئی لوگوں کو دیکھا کہ جو ہاتھ بند کے نماز پڑھ رہے تھے، ہاتھ بند کے نماز پڑھ رہے تھے، زیارت کے لیے آئے، آٹھویں امام کی زیارت کے لیے آئے، حضرت معصومہ کی زیارت کے لیے آئے۔ کیسے آئے؟ شیعوں نے متاثر کیا، یعنی ائمہ کا کلام ان تک پہنچا، اور وہ کالے کپڑے پہنے ہوئے تھے۔ عجیب بات تو یہ، اہل سنت ہے کالے، پورے سر سے پیر تک کالے کپڑے پہنے ہوئے اور ائمہ کے مشاہد مشرفہ میں نماز پڑھ رہے ہیں، یعنی کسی حد تک شیعوں نے ان پر کام کیا تو وہ قریب ہو گئے۔ اب ایسا شخص ممکن ہے کل کے دن یہ اعلان کر دے کہ میں مذہب تشیع قبول کر چکا ہوں، تو قریب ہونے کی ضرورت ہے، قریب ہونے کے لیے محلے کی سطح پر کوشش کرنے کی ضرورت ہے۔ خاص طور پر شام کی جو جنگ ہوئی ہے، شام کی جنگ کے بعد ایک تعصب کی خلیج بڑھی ہے۔ شام میں جو جنگ ہوئی، اخباروں نے بار بار یہ لکھا کہ شیعہ سنیوں کو مار رہے ہیں، شیعہ سنیوں کو مار رہے ہیں، اس سے ایک عام سنی کا ذہن شیعوں کے حوالے سے متنفر ہو گیا۔ اب محلے کی سطح پر ہماری کوشش، ہم جتنی کوشش کر سکتے ہیں کہ وہ تنفر جو ان کا پیدا ہوا ہے شام کی جنگ کے حوالے سے، اس تنفر کو ختم کریں۔ اس کے لیے کر یہ سکتے ہیں کہ چھوٹی چھوٹی محفلیں منعقد کریں ان کو ساتھ لے کر، یا وہ جو کام محلے میں کر رہے ہیں اس کے ساتھ آپ انوالو ہو جائیں۔ وہ رسول اللہ کی ولادت منا رہے ہیں، رسول اللہ کا میلاد منا رہے ہیں، آپ اس میں شامل ہو جائیے۔ کچھ پیسے آپ اپنی طرف سے دے سکتے تو پیسے دے دیجئے، یا کچھ آپ خود جا کر اپنا محنت کر سکتے ہیں، کچھ جا کر اپنا شخصی کنٹریبیوشن دے دیجئے، اس سے قریب ہونے کے امکانات زیادہ ہیں۔ اور جب قریب ہوں گے تو دشمن کو ایک نظر آئیں گے، اور دشمن ڈرے گا کوئی بھی قدم ہمارے خلاف اٹھانے کے لیے۔ یہ پہلی مناسبت تھی۔ دوسری مناسبت اسی ہفتے جو پیش آنے والی ہے، وہ آیت اللہ سید رضا بہاءالدینی کی وفات، ان کی برسی کا دن ہے۔ جب ہم قمے ہوا کرتے تھے تو مدرسے مومنیا میں، جس گلی میں مدرسے مومنیا ہے وہیں پر آیت اللہ بہاءالدینی کا گھر بھی ہے، گھر اور حسینیہ اسی جگہ ہے۔ آیت اللہ بہاءالدینی امام خمینی کے ہمجرے ہی تھے، ہمجرے یعنی ایک ہی روم میں رہتے تھے، روم میٹ تھے جب پڑھا کرتے تھے دونوں طالب علمی کے زمانے میں، اور عارف شخص، یعنی اس زمانے کے عرفا میں آپ کا شمار ہوتا ہے، اور بہت سادہ زندگی کے حامل۔ اور عجیب بات ہے کہ لوگ عرفا کو دیوانہ سمجھتے ہیں، اور سمجھنا بھی چاہیے کیونکہ وہ عاشق خدا ہے، اللہ کے عشق میں جو ہے لوگ، وہ جو مادی عشق میں، شہوت ران عشق میں جو مبتلا ہوتے ہیں ان کو دیوانہ سمجھتے ہیں، تو وہ شخص جو اللہ کے عشق میں مبتلا ہو اگر اس کو دیوانہ سمجھے تو کون سی تعجب کی بات۔ اس بات کی دلیل یہ ہے کہ ایک بار میں ایک دکان پر گیا وہیں پر جہاں ان کا گھر موجود تھا، تو وہ دکاندار کہنے لگا کہ جس کرسی پہ تم بیٹھے ہوئے ہو اس پہ اکثر آیت اللہ بہاءالدینی آ کر بیٹھا کرتے تھے۔ تو میں سمجھا کہ یہ شخص کچھ جانتا ہوں گا ان کے بارے میں، تو بولا کیسے آدمی تھے وہ، ذرا کچھ بتائیے آپ ان کے اوصاف۔ تو فارسی میں کہنے لگا دیوونے بودھ، دیوانے تھے، یعنی عام لوگ عاشقان خدا کو دیوانہ سمجھتے، جن کی دل کی آنکھیں بند ہوتی ہیں یا جن کی دل کی آنکھیں نابینا ہوتی ہیں وہ عاشقان خدا کو دیوانہ سمجھتے ہیں، مجنون سمجھتے ہیں۔ جبکہ ہمارے ایک استاد ان کے بارے میں یہ فرما رہے تھے کہ ایک مرتبہ کسی کھیت میں ٹڈوں کا حملہ ہو گیا، ملخ ٹڈوں کو کہتے ہیں، ملخ، جب ٹڈوں کی ایک بڑی فوج آتی پورے کھیت کو تہس نہس کر کے چلے جاتے۔ اکثر علماء کی یہ روش ہے کہ گرمیوں میں خم کی گرمی سے بچنے کے لیے وہ قریب خرب و جوار کے ٹھنڈے مقامات پر چلے جاتے ہیں تاکہ خم کی گرمی سے محفوظ رہیں۔ آیت اللہ بہاءالدینی بھی کسی گاؤں میں گئے ہوئے تھے قریب قرب و جوار کے، تو استاد ہمارے فرما رہے تھے کہ ایک کھیت میں ٹڈوں کا حملہ ہو گیا، اور جب وہ ٹڈے آتے اور بیٹھ جاتے کسی کھیت کسی فصل پر بیٹھ گئے تو پھر اس فصل کو اجاڑ کر ہی وہ وہاں سے جاتے, تو وہ کسان بھاگ کر آیت اللہ بہاؤدینی کے پاس آیا کہ آغا میرے کھیت پر ٹڈے حملہ کر دیے ملخ, اور وہ جو ایک بار بیٹھ گئے تو پھر پوری فصل تباہ. تو انہوں نے ہاتھ سے اشارہ کر کے اللہ کا جو لفظ قرآن مجید میں آیا ہو, اللہ ہو جو ہے, انہوں نے ایک مرتبہ ہاتھ سے اشارہ کر کے ہو کہا, پورے ٹڈے اڑ کے چلے گئے, پورے ٹڈے وہاں سے. یہ کیا چیز ہے؟ یہ روایتوں میں اس کا ریشہ موجود ہے کہ جو اللہ کے سامنے خاضے ہو جاتے اللہ تمام مخلوقات کو ان کے سامنے خاضے کر دیتا, جو اللہ کے سامنے جھک جاتے, جو اللہ کے سامنے سجدے حقیقی میں آ جاتے, پروردگار پوری مخلوقات کو ان کے سامنے سجدہ کروا دیتا. یہ ایک عارف کا ادنا تصرف ہے, ادنا تصرف ہے. اور اگر اعلیٰ تصرف دیکھنا ہے تو امام خمینی کی ذات کو دیکھیے کہ ان سے بڑا عارف اس صدی میں نہیں گزرا کہ ایک ڈھائی ہزار سالہ شہنشاہیت کو جڑ پیڑ سے اکھاڑ کے پھینک کر اس کی جگہ ایک اسلامی حکومت کی بنیاد, اور پھر آج 39 سال ہونے کو آ رہے ہیں 39 ایئرس تک, یعنی یہ شجر شجر توبہ, یہ برکت والا شجر جب خلوص نیت کے ساتھ للہیت کی بنیاد پر کاشت کیا جائے تو برابر ہو کے صدیوں تک سالوں تک وہ اپنے ثمر دیتا رہتا ہے.
نعرہ تکبیر, اللہ اکبر, نعرہ رسالت,
یا رسول اللہ,
نعرہ حیدری,
یا علی,
بر محمد و آل محمد صلوات,
اللہم صل علی محمد و آل محمد.
اور اس عمر میں جو تقریباً شاید 70-80 برس کی عمر ان کی رہی ہوگی آیت اللہ بہاؤدینی کی, اس عمر میں جاتے تھے جب ایران عراق جنگ ہو رہی تھی 8 سالہ, جا کے مجاہدین کے حوصلے بڑھاتے تھے محاذ پر. لوگ کہتے تھے آپ کی عمر نہیں ہے, آپ کافی ضعیف ہو چکے ہیں, ضعیف العمر ہیں آپ, اس عمر میں جا رہے ہیں آپ. اسی لیے جب بھی ان کی برسی ہوتی ہے تو وہ جو مجاہدین اس وقت جنگ کے لیے گئے تھے وہ ان کے گھر پہ آ کے مجلس کرتے. اصل چیز یہی ہے, اصل چیز یہ ہے کہ انسان اللہ کے سامنے خاضے ہو جائے, اللہ کی ربوبیت کے سامنے, اللہ کی خالقیت کے سامنے خاضے ہو جائے, یعنی اپنے آپ کو بچھا دے, اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دے. پھر اللہ تعالیٰ کرتا کیا ہے, تمام مخلوقات کو اس کے سامنے خاضے کر دیتا, ہر مخلوق اس کے سامنے خاضے ہو جائے. اور ایک واقعہ میرے ذہن میں ہے لیکن شاید زیادہ نہ ہو جائے, میں آگے بڑھ جاؤں. مرگ یزید بھی اسی ہفتے ہے, 14 ربیع الاول کو یہاں مرگ یزید منائی جاتی ہے. کہ آپ دیکھیں کہ لوگ کوشش یہ کرتے ہیں کہ کسی طرح یزید کے کردار کو پاک صاف کریں, مسلسل یہ کوششیں ہوتی رہتی ہیں, ہر چند سال میں ایک بار ایک شخص اٹھتا ہے, اٹھ کے کہتا ہے نہیں یزید سے تو کوئی گناہ سرزد ہی نہیں ہوا, یزید تو کبھی نہیں بولا کہ امام حسین کو قتل کرو, یہ عبیداللہ ابن زیاد اپنے طور پر امام حسین کو قتل کر دیا. اس طرح سے یزید کے دامن سے کون حسین کا دھبا پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں اور یزید کو پاک کرنے کی کوشش کرتے ہیں, لیکن ان کو جان لینا چاہیے کہ جو یزید کو پاک کرنے جائے گا وہ خود نجیس ہو جائے گا. جو یزید کو پاک کرنے کی کوشش کرے گا وہ خود نجیس ہو جائے گا, کیونکہ نجیس العین کو جو نجیس العین کبھی پاک نہیں ہو سکتا, نجیس العین کبھی پاک. یزید نے جو 3 سال اس نے حکومت کی, 3 سال میں اس نے کیا کیا, پہلے سال سید الشہداء کو شہید کروایا, دوسرے سال مدینہ کی تباہی, تیسرے سال مکے پر حملہ منجنیق سے, خانہ کعبہ کو جلایا گیا, مسجد نبوی میں گھوڑے باندھے گئے. اور یہ پورے اہل سنت اس بات کے قائل ہیں, اکثریت ایک اہل سنت کی اس بات کے قائل ہے کہ یزید کے کفر کے لیے فقط یہ 3 باتیں کافی ہیں, یزید کو کافر ثابت کرنے کے لیے نواس رسول کا قتل کرنا, مدینہ کی حرمت کو پامال کرنا, جس کے نتیجے میں کئی ہزار صحابیوں کی بیٹیوں کے بطن سے کئی ناجائز بچے پیدا ہوئے، کئی ہزار ناجائز بچے پیدا ہوئے، اور پھر مکے کی حرمت کو پامال کرنا، کعبے کی حرمت کو پامال کرنا، کعبے پر منجنیق سے آگ لگانا، کیا یہ کافی نہیں ہے؟ اور یہ بات بھی غور کرنے کی ہے کہ سید الشہداء کو یزید سے کوئی ذاتی دشمنی نہیں تھی، کوئی خاندانی دشمنی نہیں تھی، اس سے پہلے بھی محرم میں یہ بات عرض کی گئی کہ سید الشہداء یزید سے اس وقت بھی نفرت کرتے تھے جب یزید نے سید الشہداء کو قتل نہیں کیا تھا، ہم تو یزید سے اب نفرت کر رہے ہیں جب ہم کو یہ معلوم ہو گیا کہ یزید نے سید الشہداء کو قتل کیا، ان کے خاندان کو اسیر بنایا، تو اب ہم نفرت کر رہے ہیں، لیکن سید الشہداء کی نفرت کا معیار الگ تھا، ہماری نفرت کا معیار الگ ہے. سید الشہداء یزید سے اس لیے نفرت کر رہے تھے کیونکہ یزید دین کی بنیادوں کو ہلا رہا تھا، اور جو بھی دین کی بنیادوں کو ہلائے گا سید الشہداء اس سے نفرت کریں گے، اس کے مقابلے میں کھڑے ہو جائیں گے. یزید ہونا ضروری نہیں، اگر یزید ہے تو یزید کے مقابلے میں کھڑے ہو جائیں گے، اور جو بھی دین کی بنیادوں کو ہلائے گا، جو بھی دین کو تباہ کرنا چاہے گا، سید الشہداء یا سید الشہداء کے چاہنے والے جس عصر میں بھی ہوں، وہ ان لوگوں کے مقابلے میں کھڑے ہو جائیں گے جو دین کی بنیادوں کو ہلانا چاہتے ہیں، جو دین کو پامال کرنا چاہتے ہیں، جو اللہ کے دین کا مذاق اڑانا چاہتے ہیں. حسین نے اس زمانے میں یزید کا مقابلہ کیا تھا، حسین کے چاہنے والے اس زمانے میں یزیدیت کا مقابلہ کریں گے. تو یزید کا نام تو داخل دشنام ہو ہی گیا، لیکن حسین کا نام تا قیام قیامت اللہ کے پاس باقی ہے، کیونکہ حسین نے کیا کارنامہ کیا؟ حسین نے اپنی ذات کو اللہ کی ذات میں فنا کر دیا، اور اللہ کی ذات ہمیشہ باقی رہنے والی ہے، جب تک اللہ کی ذات باقی رہنے والی ہے حسین کی ذات باقی رہنے والی
ہے.
اور اسی ہفتے کی ایک مناسبت یہ ہے کہ 6 دسمبر کو جو المناک واقعہ ہندوستان کی تاریخ میں پیش آیا، بابری مسجد کی شہادت، کہ آج کل اخبارات میں بھی یہ سرخیاں آ رہی ہیں کہ اتر پردیش کے جو وقف بورڈ کے چیئرمین ہیں وہ چاہتے ہیں کہ بابری مسجد کو شیعہ وقف میں قرار دے کر اس کو مخالفین کے حوالے کر دیں. اور اللہ کے فضل سے آج ہی کے اخبار میں پڑھنے کو یہ بات ملی کہ پورے ہندوستان بھر سے علماء نے اس بات کی مذمت کی اور یہ کہا کہ یہ اس شخص کی ذاتی رائے ہے، اس شخص کی ذاتی رائے، ہم اس سے متفق نہیں ہیں، اور اس معاملے میں، بابری مسجد کے معاملے میں، شیعہ سنی بھائیوں کے ساتھ کھڑے ہوئے، اور قانون کا جو فیصلہ ہوگا، قانون جو فیصلہ سنائے گا، شیعہ اس بات کو تسلیم کریں گے، قانون کے فیصلے کو مانیں گے. تو پھر کسی کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ یہ قرار دے کہ یہ چونکہ شیعہ وقف تھا اور ہم کو یہ حق ہے کہ ہم اس کو مخالفین کو دے دیں. پورے ہندوستان بھر سے اس بات کی مذمت ہوئی ہے، پورے علماء نے مذمت کی ہے ایک زبان ہو کر کہ کسی فرد واحد کی بات کو پوری قوم پر حمل نہ کیا جائے، یہ اس کی ذاتی رائے ہے اور جس کی مذمت ہونی چاہیے ہر طرف سے. اور جو آخری بات جو زیارت کے حوالے سے عرض کروں کہ ابھی زیارت پر جانے کا موقع ملا، اور ہم میں سے کئی لوگ یہاں پہ موجود ہیں جو اطبات عالیات کی زیارت سے مشرف ہوئے، یہ بہت بڑی سعادت تھی، اور آپ لوگوں کی طرف سے نائب زیارت بن کے ہم لوگ گئے تھے، اور آپ لوگوں کی طرف سے بھی جہاں جہاں موقع ملا آپ کی طرف سے بھی زیارت پڑھنے کا شرف حاصل رہا. ایک بات جو اس مرتبہ دیکھنے کو ملی، جو 2011 میں بھی جانے کا موقع ملا تھا، لیکن 2011 اور 17 میں جو نمایاں فرق محسوس ہوا زیارتوں میں، وہ ایک تو تعداد 2011 میں اتنی نہیں تھی جب ہم گئے تھے، لیکن 2017 میں بڑی تعداد، یعنی ناقابل تصور تعداد، یعنی تصور نہیں تھا کہ اتنی بڑی تعداد میں مومنین جمع ہوں گے. اور ایک جو اربعین کا اجتماع ہے، یہ اربعین کا اجتماع تشیع کی طاقت کا اظہار ہے. داعش کے خاتمے میں کہیں نہ کہیں یہ اربعین کے اجتماع کا رول ہے، اس کو ماننا پڑے گا کہ داعش کا جو خاتمہ ہوا ہے وہ یقیناً مجاہدوں کی جافشانی کے ذریعے سے ہوا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن کہیں نہ کہیں یہ طاقت کا مظاہرہ بھی اس میں شامل ہے. اتنا بڑا اجتماع، جو دو باتیں نوٹ کرنے کو ملی، 2011 میں گئے تھے تو کوئی صفائی کا ویسا انتظام نہیں تھا عراق میں خاص طور پر، راستے میں اور خود نجف میں، کربلا میں صفائی ویسی نہیں تھی، لیکن اب 2017 میں صفائی کا بہترین انتظام، اتنی بڑی تعداد میں، اگر آپ کم سے کم تعداد بھی مان لیں تو 2.5 کروڑ لوگ جمع ہوئے، 2.5 کروڑ لوگ جمع ہونے کے بعد صاف صفائی کو برقرار رکھنا ایک معمولی بات نہیں ہے، لیکن اس میں بڑا عمل دخل امام رضا علیہ السلام کے روزے کے جو متولی ہے آیت اللہ رئیسی ان کا رہا، کیونکہ انہوں نے کیا کیا، مشہد کی جو بلدیا ہے، مشہد کا جو میونسپل کارپوریشن ہے، وہاں کے تمام ورکرز کو انہوں نے کیا کیا، نجف اور کربلا بھیج دیا یہ 4-5 دن کے لیے، اور عام آدمی بھی والنٹریلی رضاکارانہ طور پر صفائی میں لگے ہوئے تھے، ایک گلاس بھی اگر پڑی ہوئی ہے تو اٹھا کے اس کو ڈسٹ بن میں ڈال رہے تھے، تو کہیں بھی اتنے بڑے اجتماع کے باوجود بھی گندگی نام کی چیز آپ کو کہیں نظر نہیں آئی۔ دوسری بات، 2011 میں جب گئے تھے تو نماز جماعت کا اتنے بڑے پیمانے پر اہتمام نہیں تھا، اگر نماز جماعت پڑھنا چاہتے تو وہ لوگ کہتے تھے کہ یہ مکی پہ رک جاؤ، پھر اب اگر آپ آگے بڑھ گئے تو 10-12-15 مکی کے بعد آپ کو نماز جماعت ملے گی، لیکن اس مرتبہ جس موقف پہ رک رہے تھے اس موقف پہ نماز جماعت کا اہتمام تھا، کیونکہ 30 سے 40 لاکھ ایرانی زیارت کے لیے آئے، تو وہ لوگ دیکھیں فرہنگ منتقل کرے، ایک تو صفائی کا فرہنگ منتقل کرے عراقیوں میں، دوسرے عبادتوں کا فرہنگ منتقل کیا۔ یہ بات مسجد میں بھی میں عرض کیا کہ اگر کوئی شخص مجھے سدھارنا چاہ رہا ہے تو میں سدھرنا بھی چاہوں، اگر میں اڑ جاؤں کہ نہیں میں تمہارے سدھارنے پر سدھرنے تیار نہیں ہوں، تو کبھی کوئی کسی کوئی نبی بھی نہیں سدھار سکتا اس شخص جو یہ اڑ کے بیٹھا ہوا ہے کہ میں سدھرنے تیار نہیں ہوں، کیونکہ نبی کے زمانے میں بھی بگڑے ہوئے لوگ موجود تھے۔ تو ایرانی قوم جب عراق گئی تو دو فرہنگ، ایک تو صفائی کا کلچر النظافت من الایمان، اور ایک عبادت کا کلچر، یہ دو کلچروں سے عراقی قوم کو لیس کر دیا، اور عراقی قوم بھی قبول کی اس بات کو، قومیں قبول بھی، ایک قوم جب آتی تو دوسری قوم چاہتی کہ کوئی چیز اس سے قبول نہ کریں، لیکن عراقیوں نے فراخ دلی کا مظاہرہ کیا اور وہ فرہنگ میں ڈھل گئے، یعنی صفائی کے فرہنگ میں اور عبادت کے فرہنگ میں، جگہ جگہ ہر موقع پر نماز جماعت کا اہتمام، ہر موقع پر جہاں پر آپ جائیے، اور پھر ان کی مہمان نوازی کا تو کیا کہنا کہ جس کے لیے الفاظ بیان کرنے کے قابل نہیں ہیں، جہاں چلے جائیے آپ خادم اہلن بیکم اس طرح کے نعرے، اور ظاہر سے کم کا لفظ کسی کو استعمال نہیں کرتا، یہ کتنی بڑی بات ہے کہ ہم یہاں آ کے خود کو تو زوار لکھ لیں، شاید مولا کی نظر میں ہو یا نہ ہو زوار، لیکن وہاں پر وہ لوگ جب بھی کسی کو خطاب کر رہے تھے یا زائر، اس سے کم کا لقب نہیں کوئی، یعنی ان کے پاس اس کی اہمیت ہے، زائر کی اہمیت ہے، بشرط یہ کہ زائر بھی اپنی اہمیت کو سمجھے۔ یہ دو باتیں، اور پھر اسی دوران یہ اطلاع ملی کہ داعش کا صفایا ہوگا، اس سے پہلے مولانا محمد عباس صاحب نے خطبوں میں پورا وہ قاسم سلیمانی کا لیٹر اور پھر اس کے جواب میں رہبر کا لیٹر یہاں بیان کر دیا، تو پھر اس کی اب گنجائش نہیں ہے، یہ ایک بہت بڑی کامیابی ہے، کیونکہ سپر طاقت یہ کہہ رہی تھی کہ داعش کو 50-100 سال تک کوئی ختم نہیں کر سکتا، لیکن ان کو کیا معلوم کہ جن کے پاس کربلا موجود ہے وہ 100 سال کی چیز کو 2 مہینے اور 3 مہینے میں ختم کر دیے۔ قاسم سلیمانی، قاسم سلیمانی نے 3 مہینے پہلے یہ کہا تھا کہ 3 مہینے کے اندر داعش کا خاتمہ ہو جائے گا، لیکن 2 مہینے میں ہی ہو گیا، 3 مہینے بھی نہیں ہو پائے، اور یہ بہت بڑا کرم، یہ واقع کربلا کی تحریک کا اثر ہے، اور اگر واقع کربلا واقعا موجود نہ ہو ہمارے سامنے، دین پر اقدار پر جان قربان کرنے کا جذبہ ہمارے اندر موجود نہ ہو، یہ جتنے اور جگہ جگہ جب ہم گزر رہے تھے نجف سے کربلا، جگہ جگہ شہیدوں کے فوٹو، ہر پلر پہ ایک شہید کی فوٹو لگی ہوئی تھی جو حرم کے دفاع میں اپنی جان قربان کیا، امام حسین کے حرم کی حفاظت، حضرت عباس کے حرم کی حفاظت، کاظمین، سامرا، ہر پلر پہ ایک شہید کی فوٹو، اور جگہ جگہ شہیدوں اکرام ہے شہیدوں کا، اگر ہم بالفرض میں یہاں ہوں اس ملک میں ہوں اور میں نہیں جا سکتا حرم کی حفاظت کے لیے، تو کم ترین وظیفہ میرا یہ ہے کہ ان کا اکرام کروں، جو جا کر اپنی جانیں حرم کی حفاظت میں قربان کریں ان کا اکرام کروں، ان کے حق میں دعا کروں، کم از کم کام یہ ہے ہمارا. اور ان کو فراموش کر دینا احسان فراموشی ہے، ان کو بھول جانا احسان فراموشی ہے. اور پھر تین شہروں میں الحمدللہ نماز جمعہ پڑھنے کا موقع ملا، نجف میں اور قم میں اور مشہد میں. تو نماز جمعہ کی جو ابہت وہاں پر ہے، نماز جمعہ کی اہمیت کو سمجھے ہم. واقع نماز یہ بہت بڑی چیز ہے، نماز جمعہ یہ جس کی تاکید پورا ایک سورہ قرآن مجید کا جمعے کے نام سے موسوم ہے. اور اس کی طاقت وہاں دیکھیں آپ، نماز جمعہ کی طاقت، کہ اگر نماز جمعہ نہ ہو تو حکومت اسلامی کا ایک پلر گر جائے. نماز جمعہ حکومت اسلامی کا ایک پلر ہے، اور اگر جمعے کو احیا کر دیا جائے، جیسا جمعہ ہونا چاہیے اگر ویسا جمعہ ہو جائے کسی شہر میں، تو پھر اس شہر کے لوگوں کی تقدیر بدل جائے، شہر کے لوگوں کی سرنوشت بدل جائے. واقعا ویسا جمعہ جیسا ہونا چاہیے. الحمدللہ ان تین شہروں میں نماز جمعہ پڑھنے کا موقع ملا، نجف میں پڑھنے کا موقع ملا، قم میں تو پہلے بھی پڑھتے تھے اور مشہد میں بھی پہلے بھی پڑھتے، لیکن اس مرتبہ جو جمعے میں شریک ہوئے تو اندازہ ہوا کہ نماز جمعہ کیا چیز ہے، نماز جمعہ کی اہمیت کیا ہے. اگر ہم اس کی اہمیت کو سمجھ جائیں نماز جمعہ کی، تو پھر صرف ایک نماز جمعہ کے ذریعے سے پوری قوم میں تبدیلی، پوری قوم کی اصلاح ہو سکتی ہے. پروردگار ہم سب کو توفیق دے، اور پروردگار کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہمارے گناہان کبیرہ و صغیرہ کو معاف فرما، ہم سب کا خاتمہ ایمان پر بخیر فرما. پروردگار جہاں جہاں مومنین و مومنات، مسلمین و مسلمات رہتے ہیں، ان سب کی جان، مال، عزت و آبرو و ایمان کی حفاظت فرما. پرچم اسلام کو سر بلند فرما، پرچم کفر و نفاق کو سر نگوں فرما. پروردگارہ ہمارے مراجع مجتہدین علماء کا سایہ ہمارے سروں پر تادیر قائم فرما. سید مقاومت سید حسن نصر اللہ، رہبر معظم انقلاب اسلامی حضرت آیت اللہ خامنئی، مرجع عالی قدر جہان تشیع حضرت آیت اللہ سیستانی کو اپنی حفظ و امان میں فرما. پروردگارہ ہم سب کو مل جل کر متحد رہنے کی توفیق عطا فرما. پروردگارہ ہم کو سیرت نبوی و سیرت جعفری پر چلنے کی توفیق عنایت فرما. حضرت حجت کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں حضرت کے ناصروں میں شمار فرما. آپ حضرات سے معروضہ ہے کہ ایک مرتبہ سورہ حمد اور تین مرتبہ سورہ قل ھو اللہ احد کی تلاوت فرما کر اس مسجد کے بانی حضرت میر محمد مومن صاحب قبلہ رحمۃ اللہ علیہ اور اس مسجد کے سابقہ متولی سید حسن صاحب مرحوم کے لیے اسال فرمائیں.